صرف ایک فرق کے ساتھ. کچھ لوگ اس دنیا کے اندر اس کمال پہ پہنچ جائیں گے جو انگلیوں پہ گرنے کے برابر ہے. کچھ لوگ برزخ کی زندگی میں جائیں گے, وہاں جلیں گے, سزائیں پائیں گے, پھر اس کمال پہ پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے تو وہ محشر کے میدان میں پہنچیں گے, وہاں کی اذیتیں اٹھائیں گے, سزائیں اٹھائیں گے, پھر اس مقام پر پہنچیں گے. کچھ پورے سرات سے گزرتے ہوئے اس آگ سے دو چار ہو جائیں گے, اور اس آگ میں جلنے بلنے سزائیں اٹھانے کے بعد بالآخر اس مقام پر پہنچیں گے. اسی طریقے سے ہر مرحلے میں کچھ کچھ انسان ہوں گے جو اس نورانیت سے متصل ہوتے چلے جائیں گے. اس کے لیے دسیوں عناوین بنائے جاتے ہیں, اس کے لیے دسیوں ٹائٹلز رکھے جاتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ ہے اسے کہیں تجرد کہتے ہیں, کہیں اخلاقیت کہتے ہیں, کہیں مختلف نام دیے جاتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو سب نے کرنا ہے. اب کچھ میں نے عرض کیا, کچھ اتنے عقل مند ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر سمجھ جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. اس نورانیت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو ہم شریعت محمدی تعبیر کرتے ہیں. درود بھیجے گا ان کی زبان پر. یہ وہ راستہ ہے جس کو ختم مرتبہ نے ہمارے سامنے اپنے کشف کے ذریعے سے بیان کیا. ہم نہیں جانتے تھے کہ مثلا خدا نے متعال اور اس نورانیت تک اس مقام تک پہنچنے کا راستہ کیسے تھا. ہمیں یہ بھی پتا تھا اس دنیا کے اندر اگر کوئی مثال کے طور پر راستہ نہ مل رہا ہو تو ہمیں اس دنیا کے راستوں کا بھی علم نہیں. ہمیں کوئی راستہ بتا دے تو پتا چلتا ہے. جب ہم لوگ اتنے بے بس ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے راستوں کا علم نہیں ہے, کوئی بتائے تو پتا چلتا ہے, تو وہ ہمیں اس دنیا کے راستوں کا کہاں سے پتا چل سکتا ہے. ختمی مرتبہ اس راستے کے گویا خالق, اس راستے کے موجب بیان کرنے والے کاشف, انہوں نے تمام راستوں کو دیکھ کر یہ راستہ ہمارے سامنے بیان کیا. اس لیے شریعت کو کشف تامہ محمدیہ تعبیر کیا جاتا ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت رسول خدا کا کشف ہے. رسول خدا نے کشف کیا, اس کو کشف کرنے کے بعد میرے سامنے بیان کر دیا. گرچہ خاطر کی ہوئی کاشف ایک اور مرحلے کے اعتبار سے کیا رہے ہم. تو یہ انہوں نے ساری شریعت ہمارے سامنے کشف کر کے بیان کر دی کہ یہ تمہارا راستہ ہے, جو اس کے اوپر چلے گا اس کمال کو اس دنیا میں حاصل کر لے گا. اور عرض ہوا کہ اس دنیا میں حاصل نہیں کرے گا برزخ میں جائے گا, وہاں سزائیں اٹھائے گا, ممکن ہے ہزاروں سال لاکھوں سال ان کے مصیبتوں میں رہے گا, پھر وہ اس کمال تک پہنچے گا. اس کمال تک پہنچنے کا راستہ شریعت کا راستہ ہے. جو اس کو طے کرے گا وہاں تک پہنچے گا, نہیں طے کرے گا نہیں پہنچ پائے گا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کوئی ایسا راستہ نکالا ہے جو شریعت محمدی سے ہٹ کر ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میرا کشف نبی اکرم کے کشف سے بڑھ کر ہے. اور یہ نہ یہ کفر کے مسابقہ خدا پائے کہ کوئی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میرا کوئی کشف ایسا کشف ہے جو شریعت نبوی سے بڑھ کر کشف کرنا. وہ خالق خالق جس معنی میں سب سمجھتے ہیں, کس معنی میں خالق, تو وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے. انہوں نے اس کو کشف کر کے ہمارے سامنے بیان کیا. اب اس شریعت کے کچھ اصول کچھ ضوابط, مثلا اگر یہ شریعت بیان فرماتی ہے اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر عمل ہونا ہے. نہیں عمل کریں گے یہاں پر مصیبتیں اٹھائیں گے. مصیبتیں کس معنی میں اٹھائیں گے؟ وہ یہ کہ جس راستے پر اس دنیا میں پہنچ سکتے تھے اس دنیا میں نہیں پہنچ پائے, برزخ میں حساب ہوگا اسی راستے. اچھا یہ بھی ایک مشکل ہے کہ جتنا اس راستے پر چلیں گے سلامتی ہے, اور جتنا اس راستے سے دور جائیں گے عذاب ہی عذاب. یعنی آگ خدا نے نہیں لگائی ہے, آگ وہی ہمارے اعمال ہیں جو آگ بن کر ظاہر ہو رہا ہے. خدا نے آگ نہیں لگائی. جیسے شاید ہم نے پہلے دن یہ مثال عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کر دیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے جس کو آپ کہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور مثال کے طور پر اس بچے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس چولہے سے مت کھیلنا, آگ سے نہیں کھیلنا, اور بچہ اس آگ سے کھیلتا ہے خدا نہ کرے جل جاتا ہے, تو چولہا بند تھا, آگ کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر. آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی اور آگ سے جلا ہوا ہے, تو آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ تو آگ تم نے لگائی کیوں تھی, جل گئے تم آگ سے؟ یہ کہ ہم نے جلایا آگ سے؟ نہیں, ہم نے آگ سے نہیں جلایا, تم نے خود آگ لگائی اور تم خود آگ سے جلے. یہ ہماری سزا بھی نہیں ہے, یہ تمہاری کرتوت کا اثر ہے. جہنم میں آگ خدا نے نہیں لگائی ہے, یہ آگ ہمارے اعمال ہیں جو وہاں بھڑک رہے ہیں.
تکبیر
اللہ اکبر,
بس وہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہم لوگوں کا ہے، یہ اعمال ہیں جو وہاں تبدیل ہو رہے ہیں. اور یہ اعمال کون سے اعمال ہیں؟ ہر وہ عمل جو شریعت نبوی سے ہٹ کر ہے، کسی نہ کسی آگ میں تبدیل ہو رہا ہے، کسی نہ کسی عذاب میں تبدیل ہو رہا ہے. شریعت نبوی نے کہا کہ سچ بولو، کوئی جھوٹ بولے گا جو شریعت نبوی سے ذرا سا ہٹے گا کوئی نہ کوئی عذاب تبدیل کروا دے گا. اس دنیا کے اندر 50 سال سچ بولتا تو وہاں پر اس جھوٹ کے نتیجے میں جو عذاب تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خدا نے تو کسی کے لیے نہیں رکھا تھا وہاں. جھوٹ بولے گا اپنے لیے وہاں پہ عذاب خلق کرے گا. یتیم کا مال کھایا، خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے یتیم کا مال کھانا آگ شکم میں کھانے کے برابر ہے. اچھا یہاں پر ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں، یہ جو برزخ کی دنیا یہ الفاظ کی دنیا نہیں ہے، وہ حقائق کی دنیا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ دنیا آج بھی ہے، اصلا وہ جو برزخ میں آگ لگی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ابھی نہیں لگی ہوئی، لگی بھی ابھی بھی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، مشکل صرف اتنی ہے. اور جب برزخ میں جائیں گے موت کے بعد تو وہ جو لگی ہوئی آگ تھی پھر وہ جلائے گی بھی، اچھی طرح نظر بھی آئے گی. ابھی صرف مشکل یہ ہے کیونکہ برزخی آنکھیں ہماری بند ہوئی نہیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہوشیار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی برزخی آنکھیں کھول لی، جو برزخ نظر آ جاتی ہے لہٰذا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہ سے بچنا، کیوں وہ گناہ کے براہ راست اثر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. پیچھے کہنے جگہ کی مشکل ہو رہی ہے، درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا. شرکت کریں گے، شب جمعہ بھی ہے، لوگ زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے، اس خاطر زیادہ احساس ہوگا اس بات کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بتا جو یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، برزخ میں جاتی نظر آ جائیں گی. برزخ میں جتنا کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا، پھر کچھ چھپا ہوا نہیں رہے گا. کچھ عقل مند لوگ ہیں یہیں پر اپنے آپ کو ہوشیار کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم نے چند دن پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، مثلا یہ جو ہمارا موبائل میں میوزکس وغیرہ ہیں یہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا اثر کیا ہے. رنگ ٹونز میں بج رہی ہیں یہ ساری چیزیں، ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. ایک وہ بےچارا جس کی یہاں پہ بج جائے وہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے موبائل میں اس سے بری میوزکس ہوں گی جو باہر جا کے بجیں گی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بج رہی ہے وہاں باہر جا کے بجے گی، مسئلہ یہ کہ یہ جو بج رہا ہے اس کا اثر کیا ہے. ابھی نظر نہیں آ رہا ابھی، کیوں؟ ہم دنیا میں پیسے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا میں سائن بورڈ نظر آتے ہیں، گاڑیاں نظر آتی ہیں، عمارتیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پر وہ جانور نظر نہیں آ رہے جو اہل بیت دکھا دیتے ہیں بعضوں کا. صحیح، اسی طرح اس میوزک کا معاملہ. ابھی سب آہستہ آہستہ نظر آتا ہے، مثلا برزخ میں جائیں گے پھر صاف سمجھ میں آ جائے گا، نظر بھی آئے گا اس کا اثر بھی نظر آئے گا. اچھا اب جب تک نظر نہیں آیا تو کیا کرو؟ مثلا فرض کریں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ میوزک کا اثر کیا ہے، میوزک کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا، برزخ میں جائیں گے نظر آ جائے گا. اچھا کچھ لوگوں کو ابھی سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جن کو نظر آ رہا ہے انہوں نے بتا بھی دیا. اب دو راستے ہیں ہمارے سامنے، یا تو ہم یہ کہیں کہ بھائی تمہیں نظر آ رہا ہے، تم نے بتا بھی دیا ہے، میں تو نہیں مانوں گا، میں تو وہی کروں گا جو میری مرضی آئے گی. اچھا شریعت نبوی نے بھی بیان کیا ہوا ہے، صحیح، بس ہو یہ رہا ہے کہ شریعت نبوی نے بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا اثر برا ہے. کچھ لوگوں نے اس شریعت نبوی کے سائے میں تربیت پانے کے نتیجے میں کشف کر لیا، نبی اکرم کی دیوے کشف کے نتیجے میں کہ ہاں جو نبی نے فرمایا تھا بالکل صحیح فرمایا، برزخ میں ایسا نظر آ رہا ہے. اب ہم وہ ہیں جس کو نظر نہیں آ رہا، دو راستے ہیں، یا تو ہم انکار کرتے رہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے شریعت نبوی نے حرام کیا ہے، چونکہ میں نے نہیں دیکھا لہذا میں نہیں مانتا. پہلی بات تو یہ کہ ہم دنیا کے کسی کام میں یہ نہیں کرتے. مثلا آپ کو ہارٹ اسپیشلسٹ کہتا ہے کہ آپ کا یہ علاج ہونا ہے، اس میں اتنے لاکھ روپے خرچہ ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ دل کا سوراخ بند ہوا نہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اسپیشلسٹ ہے، آپ اس کی سنتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نظر آئے یا نہیں آئے یہ آدمی اسپیشلسٹ ہے، اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، اس میں اس کی بات مان لی جائے گی، شریعت نبوی میں کیوں نہیں مانتے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی اسپیشلسٹ آئے گا؟ کوئی اتنا سا چھوٹا سا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی بات مان کر شوگر چھوڑتے ہیں، آئل چھوڑتے ہیں، واکنگ شروع کرتے ہیں، ساری لائف اسٹائل کو چینج کر دیتے ہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی اسپیشلسٹ آئے گا؟ وہ کچھ شیڈیول دیتا ہے، اس شیڈیول کو فالو نہیں کرتے۔ بھائی پہلا ایک راستہ تو یہ کہ یہ جو ہم اگر نہیں مانیں گے تو یہ وہ کام ہے جو دنیا کا کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر عقل مند فیلڈ کے اسپیشلسٹ کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے۔ ہم لوگوں کی لائف ہے، اس لائف کے اسپیشلسٹ سرور کائنات ہیں، کشف تامہ کر چکے ہیں، مقام علوی نبوی خلق کے اندر اول ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اگر وہ اچھا دوسرے یہ تو ہو گیا، چلیے فرض کیجیے نہیں مانا، غلط کیا، حماقت کی، سب کچھ ہوا، کب تک نہیں مانیں گے؟ ملک الموت کے سامنے آنے تک، بس یہ ٹائم ہے سارا۔ میری عمر 40-42 سال ہے، جس دن ملک الموت نظر آ گئے بس اب ماننے نہ ماننے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں یہاں پہ مزاحن عرض کرتا ہوں کہ ابھی کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ مومن نہیں ہیں۔ جس دن ملک الموت نظر آ گئے سب مومن ہیں، کیوں؟ پھر انکار کی گنجائش نہیں۔ مومن کا مطلب ایمان لے آئے نا، اب ملک الموت سامنے آ گئے، اب کہ میں اب بھی نہیں مانتا تو نپٹ لے گا وہ، نہیں مانو گے جاؤ گے کہاں؟ قدرت تامنے الہیہ کو اس وقت بھی درک نہیں کرے گا تو پھر کب درک کرے گا؟ نبی اکرم کی نبوت، امیر مومنین کی ولایت، اہل بیت کی مودت، سارے حقائق کو اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھے گا، انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو جس چیز پر خواہ نہ خواہ بعد میں ایمان لانا ہے اس پر ابھی مان جاؤ، ابھی اپنی زندگی کو بدل۔ مثلاً اگر کسی نے کچھ، چونکہ ہر مجلس کا کوئی عملی نتیجہ سامنے آنا چاہیے، تو آپ اتنے لوگ تشریف فرمائیں، آپ کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے اتنی چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، موبائلز میں سے، رنگ ٹونز میں سے میوزک نکال دیں، آیت رکھ لیں، نوحہ رکھ لیں، نعت رکھ لیں۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ بنی امیہ کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں چلتی۔ کیونکہ میں بعض اوقات مزاحم کہتا ہوں، کبھی کبھی ہم لوگ ٹی وی پہ جاتے ہیں کام وام کرنے کے لیے، کوئی انٹرویو جانا بند کر دیا 2-3 سال سے، تو میں کہتا ہوں بعض ٹی وی چینل بنی امیہ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو کچھ بنی امیہ کے دربار میں ہوتا ہے سب وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے آپ بھی مجھ سے یہ کہیں کہ بھائی ہم بھی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جو بنی امیہ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ بھائی ایسا کر لیں، جو ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی تھیں پرانے زمانے میں، ایسی کوئی گھنٹی ڈال دیں، کوئی ایسی چیز ڈال لیں جو آپ کے کان پہ 24 گھنٹے شیطان کی آواز آ رہی ہے، اس سے بچیں کسی طریقے سے، اس سے آپ کے ارادے کمزور ہو رہے ہیں، خدا کے راستے بڑھنے کے لیے آپ کی توانائیاں ختم ہو رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ درود بے محمد والے محمد۔ تو عرض ہوا کہ نبی اکرم کی ایک شریعت ہے، اس شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ میوزک کی بات ہو گئی، آپ عمل نہیں کریں گے کئی راستوں سے نقصان اٹھائیں گے۔ وہ ہم نے تیسری مجلس کے اندر اس بات کے اوپر تاکید کی تھی کہ شریعت نبوی سے انحراف پر جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ نقصانات کس میکینزم کے تحت ہوتے ہیں، اس کا نظام کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ شروع کرتے ہیں کہ جب آپ شریعت نبوی پر عمل کرنا شروع کریں گے، اہل بیت کی تعلیمات پہ آپ عمل کرنا شروع کر رہے ہیں، پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کے دل میں مودت نہ ہو، محبت نہ ہو تو آپ ان کو مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں تو عمل بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط جو ان کو درکار ہے، جو میرے اور آپ کے اندر نہ ہو پھر کچھ قبول نہیں ہے، وہ خلوص ہے۔ کام مخلصانہ چاہتا ہوں، دو نمبر کام نہیں چاہیے۔ اچھا، خلوص کے کام کی کیسے تشریح کی جائے گی؟ میں اپنے اوپر رکھ کر اور اپنے جیسے لوگوں کے اوپر رکھ کر آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں، پھر ایک مشکل بات عرض کروں گا، اس کو قبول کرنا تھوڑا سا سخت پڑے گا، لیکن اپنے اوپر رکھ کے شروع کر رہا ہوں تاکہ کام آسان ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ سب فرض فرمائیے، کسی نے مجھ سے پوچھا فلانی تم مجلس کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا، اگر جھوٹ بولنے کا امکان ہے تو پھر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ غلط بیانی کا کوئی امکان نہیں، اگر امکان کھلا ہوا ہے پھر تو بھول جائیں گے کیا ہونے والا ہے, امکان نہیں ہے کوئی غلط بیانی کا. اور میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا, مثال کے طور پر اس نے پوچھا فلانی تم کیوں پڑھتے ہو, میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میرا ایک پیٹ ہے, میری کچھ ضرورتیں ہیں, وہ ضرورتیں پوری ہونی ہیں, اس لیے میں مجلس پڑھتا ہوں پیسے کمانے کے لیے. اچھا لگا پھر برا لگا؟ برا لگا نا, کیوں برا لگا؟ کہ بھائی آپ آپ مجلس تو آپ کو خدا کے لیے پڑھنی چاہیے تھی, خوب اہل بیت میں پڑھو, خدا کے لیے پڑھو, مجلس ممبر پہ بیٹھ کے بھی آپ تم پیسے کی سوچتے رہے, یہی کہیں گے نا. اور میں آپ سے پوچھوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مثلا آپ انجینئر ہیں, آپ سے پوچھوں بھائی تم انجینئر کیوں؟ کہتے ہیں بھائی میں انجینئر اس لیے ہوں کہ میرا پیٹ ہے, کچھ ضرورتیں ہیں, چار پیسے کمانے ہوتے ہیں. اب اچھا لگا برا لگا؟ یہ کیوں اچھا لگا بھائی؟ اگر تم پیسے کے لیے کچھ کر رہے ہو تو وہ صحیح ہے, اور میں پیسے کے لیے کچھ کروں تو غلط ہے. اجر نہیں ہے نا, تو اس انجینئر کا اجر ہے, آپ کہتے ہیں اس کا اجر ہے, کیوں؟ وہ رشتے حلال ہے. یعنی تم آؤ امریکہ کی کسی کمپنی میں نوکر بن جاؤ, محنت مزدوری کرو پورے خلوص سے, مالک کا کوئی نقصان نہیں کیا, سارے کام پورے کیے, اس سے پیسہ کمایا, وہ ہو گیا رشتے حلال. اور اگر میں نے اہل بیت کی خدمت کی پورے خلوص سے, اس سے پیسہ کمایا, یہ ہو گیا رشتے حرام. تو تمہارا والا کیسے حلال ہوا اور میرا والا کیوں حرام ہوا؟ معاملہ خراب ہو گیا نا. اب میں عرض کر رہا ہوں دونوں حرام, دونوں حرام. کیوں؟ زندگی کا پہلا مقصد خدا کے لیے کام کرنا ہے, پیسے کے لیے کام کرنا نہیں, نہ تمہارے لیے نہ میرے لیے. یہ اپنی کھوپڑی سے نکالتے ہیں. آپ نے ایک معاملہ تو صحیح کر لیا, وہ کیا کہ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھے پیسے کی خاطر تو حرام ہے. بالکل صحیح, میں آپ کو ساتھ دوں گا. اب میں آپ کو بتاؤں جو پیسے کی خاطر انجینئر بنے وہ بھی حرام ہے. کیوں؟ آپ کی زندگی کا بدل پیسہ نہیں ہے, آپ کی زندگی کا بدل خدا کی راہ میں جان خرچ کرنا ہے. میرے لیے بھی یہی ہے, آپ کے لیے بھی یہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ادھر والے کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. تمہارے لیے کیوں نہیں بھائی؟ تمہارے لیے بھی یہی ہے. تو اچھا آپ کہیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا میرے لیے کیا حل نکالا ہے پھر؟ میرے لیے حل یہ نکالا ہے, اب سنو, حل یہ نکالا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیجا کریں کہ آپ مفت میں جائیں, آپ مفت پڑھا کریں اور گھر واپس جا کر آپ کوئی کاروبار ڈھونڈیں, کوئی بزنس ڈھونڈیں, کوئی کام ڈھونڈیں. اچھا وہ خدا کی خاطر کروں یا وہ پیسے کے لیے کروں؟ نہیں پھر وہ پیسے کے لیے کریں تو پھر پیسوں کے لیے کروں, تو خدا کہاں گیا؟ کوئی بات نہیں, دو گھنٹے ممبر پہ خدا کے لیے, 12 گھنٹے باہر پیسے کے لیے, دونوں فلک ہیں. یہ سب کا سب ایک خدا کے لیے ہونا ہے, سب کا سب خدا کے لیے ہونا ہے. نہ تمہیں انجینئرنگ کسی اور کے لیے کرنی ہے, نہ میں نے ممبر کسی اور کے لیے کرنا ہے. ہم سب نے ایک ہدف کے لیے آگے بڑھنا ہے, وہ کیا ہے؟ خدا, بس. اور کوئی دوسری چیز نہیں یہاں پر. اچھا کوئی پوچھے گا بھائی پھر کمانے کا کیا ہوگا؟ کمانے کا یہ ہوگا کہ جب میں خدا کے راستے میں پڑھوں گا, وہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے رزق کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے, میرے اوپر ہے, میں رزق دوں گا. اب میرے اور آپ کے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے نا, وہ اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ خدا دے گا. اب ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں خود کماؤں گا نا تو زیادہ کما لوں گا, اور اگر میں نے کہیں خدا پر ڈال دیا تو پھر تو وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا. عجیب وقوف آدمی 6 ارب کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے, تمہیں نہیں دے گا؟ وہ کیڑوں مکوڑوں کو دے رہا ہے, درندوں پرندوں چرندوں کو دے رہا ہے, ہمیں نہیں دے گا؟ زمین میں چھپے ہوئے کلومیٹر نیچے چھپے ہوئے کیڑوں کو رزق دے رہا ہے, ہمیں نہیں دے گا؟ جبکہ قرآن میں ذمہ داری لیتا ہے کہ میں دوں گا. ہم لوگ کی زندگی کا صرف ایک کام ہے, جو بھی کریں, جو کام بھی کریں, پہلے دیکھیں ہم کام کیا کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں خدا کے لیے کریں. اب آپ کہیں گے بھائی بعض کام ایسے ہوتے ہیں اس میں خدا آتا ہی نہیں بیچ میں, کر کیوں رہے ہو؟ کیوں کرو؟ मतलब हमको एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ 100 मंजिला, उस 100 मंजिला बिल्डिंग में क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा उभरेगा। अब मैं ये खुदा की खातिर तो नहीं कर सकता ना, अब मैं भी सही कह रहा हूँ खुदा की खातिर नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम करे जो खुदा के लिए कहलाए। अब आप कहेंगे वो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्यों, खुदा की जिंदगी पर खुदा का काम नहीं मिलेगा। ये वो गलती है जो हम कर रहे हैं। अच्छा आप देखिए, मैं एक और काम करता हूं, अब एक और सिनेरियो बनाता हूं इस काम को आसान करने के लिए। यहां पर नारे हैदरी लगाया करें, जब काम मुश्किल हो जाए ना, जब कोई चीज समझ में ना आए कि भाई दीन के मामले में क्या करना है, आप नारे हैदरी लगाओ। क्यों, हिदायत के देने वाले वो हैं। अब मैंने एक दफा कुछ दिन पहले बोल दिया था तो दोस्त साहब नाराज होने लगे, मैंने कहा भाई जब गिरते पड़ते हो तो यार ही मदद कहते हो, और जब मुश्किल में दीन के मामले पड़ते हो फिर यार ही मदद कहो।
ये आदमी
सर पकड़ नहीं लगाना, नहीं वो कह रहा है, उसने कहा, मैंने भी देखा था उस वक्त, मैंने भी उसको इशारा भी किया था, वो ये नहीं कह रहा था कि नारा लगाओ, वो ये कह रहा था थोड़ा सा बात चलने दो, ये कह रहा था तुम्हारा भाई है यार ईमानदार। खाने के लिए काफिर भी आके बैठता था ना तो उसको भी कहते थे आओ, हम चलिए अब आपने ऐसी बात की तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो हमारे इलाके के अंदर कुछ खवातीन की मजलिसें होती थी, इन्हें घरवाल ने आकर कहा कि भाई वो एक औरत ये कह रही थी कि हम लोग ये जो एक्स्ट्रा खवातीन आ जाती हैं अतराफ में कुछ कच्ची अबाड़ियाँ हैं वहाँ से बड़ी पब्लिक उठ के आ जाती है, ठीक है, तो वो कह रही है भाई ये इन लोगों के आने से बड़ा घपला हो जाता है। घरवाल ने बताया कि औरत कह रही थी कि चौकीदार से कि देखो एक खास टाइम तक जो है तुम दरवाजा खुला रखना बाकी बंद करना, चला क्यों, कहेंगे भाई ये सारी उठ के आ जाती हैं झोंपड़ी ओपड़ियों से, हमने एस्टीमेट क्या होता है 150 आदमी आएंगे तबरुक के लिए वो 400 हो जाते, तो हमारा तबरुक का शेड्यूल खराब हो जाता है, तो उसमें मैंने कहा 400 का तो बंदोबस्त करें, अगर पता है कि 400 आ सकते हैं 400 का बंदोबस्त करें, तो कहेंगे नहीं वो एक तबरुक की मिसाल के तौर पर कॉस्ट 10 रुपये सोची थी, हमने 150 का सोचा था और पता चला वो 400 आ गए तो ये तो 2.5 गुना पड़ गया। मैंने उनसे कहा भाई अगर अहले बैत के दर पर कोई खाना खाने भी आ रहा है ना रोको नहीं इसे, हमारा बहुत फायदा है इसमें, अगर कोई अहले बैत के नाम पर इस खातिर भी आ रहा है ना कि भाई मैंने खाना खाना है, तो भाई जब वो खुद हयात थे मदीने में थे तो उनके दर पे लोग खाना खाने भी आते थे, दरवाजा बंद करते थे, कहते थे नहीं मानने वाला नहीं तो खाना खाने नहीं आने देंगे, वो तो इतने वसी थे। हम लोग अपने दिल में गुस्सा अपना अपने भाइयों को अपना भाई समझ, कोई किसी को इल्जाम ना लगा, कोई किसी के लिए ये ना कि इसके दिल में इश्क नहीं है, ये फलां ये फलू नहीं भाई फलां फलू नहीं है, सब अहले बैत के मानने वाले उनकी मोहब्बत में यहाँ पर बैठे, दिलों को नजदीक करें, मोहब्बतों को ईजाद करें, उन मोहब्बतों को ईजाद करने के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा आपको सिनेरियो जरा सा चेंज करते हैं, हमने कहा भाई काम खुदा के लिए होना चाहिए, काम खुदा के लिए होना चाहिए, पहली नियत ये हो कि जो कर रहे हैं वो खुदा के लिए कर रहे हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा अब सवाल, मैंने इसका एक हल निकाला, ठीक है, हल ये निकाला मैंने खुदा से कहा कि खुदाया मैं मजलिस पढ़ूंगा पैसे के लिए, ठीक है यूं कर लिए, कहा मैं मजलिस पढ़ूंगा पैसे के लिए, जो पैसा मैं बनाऊंगा, हाँ ये है कि मजलिस में झूठ नहीं बोलूंगा, बात सही करूंगा, मजलिस में 2 नंबर काम नहीं करूंगा, 2 के बाजे नहीं करूंगा, जो तेरा दीन है वो लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब मैंने तो पैसे के लिए कमाया ना, मैंने तो पैसे के लिए बैठा था, लेकिन तेरा दीन भी तो फैल गया ना बीच में, तेरा दीन भी फैल गया। अच्छा अगर मुझे पैसे ज्यादा मिले तो मैं सारा हड़प नहीं करूंगा, इतना भी इंसाफ दिखाऊंगा, हड़प नहीं करूंगा सारा पैसा, जितना मुझे जरूरत का चाहिए उतना रखूंगा बाल बच्चों के लिए, बाकी तेरे दीन पे लगा दूंगा। सही है? अच्छा, ये नियत कबूल है? नहीं, ये भी कबूल नहीं। क्यों? पहली नियत खुदा चाहिए, पहली नियत पैसा नहीं चाहिए, ये भी कबूल नहीं। अभी मैं बैठ के करूँ आपको कबूल नहीं। यानी अगर मेरी नियत नहीं ये होना कि मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे बैठूंगा, इतना पैसा मिलेगा, मैं तो पैसे के लिए आया हूँ, मैं तो पैसे के लिए आया, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, दीन फैलाऊंगा, अहले बैत से नजदीक लाऊंगा, पैसा जो मिलेगा जरूरत के मुताबिक निकाल के खर्च करूंगा, बाकी अल्लाह के राह में लगाऊंगा, ये भी खुदा को कबूल नहीं है। क्यों? कहता है पहली नियत मैं हूं, पहली नियत पैसा नहीं है। तो जो कारोबारी हजरत हमसे कहते हैं ना, वरना पैसे के लिए करेंगे, पैसा कमाएंगे, खोंस भी निकालेंगे, जो बचेगा हमारा, खुदा को कबूल नहीं है। क्यों? पहली नियत कौन चाहिए? खुदा। अब देखो, मैं मेंबर बैठा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर किसी दिन ये एहसास करो ना कि मसलन मैं बैठा यहां पर कमाने के लिए, हराम है आप पर कि मुझ जैसे बैठा, हराम है आपके ऊपर। ये मेंबर दौलतमंद दौलत कमाने वालों के लिए बिजनेस की जगह नहीं है, ये मेंबर सिर्फ और खुलूस लोगों के बैठने की जगह, जहां पर जो बैठे सिर्फ खुलूस के साथ बैठे, अगर पैसे की नहीं आते बाहर जाए, दुनिया में जाए, दुनिया में कमाए। यहाँ पर किसी को मत बैठाओ ऐसे को कि जिसकी नियत पता चल रही है पैसा बरकत नहीं लाएगा, अहले बैत का जिक्र नहीं लाएगा, दुनिया परस्ती सिखा देगा, सब दुनिया परस्त हो जाएंगे, और बदकिस्मती से ऐसा हो गया है, खुली दुनिया परस्ती राइज हो गई है, और वो दुनिया परस्ती इतने खूबसूरत लफ्जों में राइज हुई है, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये हो क्या है। अहले बैत दुनिया परस्ती नहीं सिखाते थे, हमेशा आखरत परस्ती सिखाते, आखरत की तरफ ले जाना चाहते, बस पहली नियत मुझ जैसे के लिए क्या होना चाहिए, तब अपना मुहासबा खुद कर लेना, खोले आप पहली नियत क्यों होनी चाहिए। मौला जहां आपकी तरफ से दी हुई जिम्मेदारी मिलती है, चाहे गोठ में हो, चाहे शहर में, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बाहर हो, सिर्फ ये पता चल जाए जाना फायदेमंद होगा, अहले बैत की तालीमात फैलाने में मदद मिलेगी, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, कोई मुंतजिम सर पे मेरे बाप पे एहसान जमाएंगे मैंने तुझे जगह दी, फौरन काट दे। क्यों? इज्जत चाहिए। अहले बैत का नाम ना बेइज्जत नहीं होना चाहिए, उसको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं, यानी करेगा कहीं और जिक्र करेगा, फेंका दिया कि एक ही जगह पे आ गया, यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे कहीं और करेंगे। अच्छा, दुनिया में अगर कहीं कोई जगह नहीं मिली सच्चा जिक्र करने के लिए तो क्या करेंगे? अपने घर में करेंगे, दुनिया परस्ती में साथ नहीं देंगे किसी को। एक आदमी दुनिया परस्ती की खातिर काम करे, हम भी उसका साथ दे दें, इस चक्कर में कि वो भी अपनी दुनिया में से कुछ काम दे ही देगा, ये नहीं करेंगे। खुलूस के साथ करो, खुलूस के साथ आएंगे, देखेंगे फायदा है आने का, फायदा किस काम में है, फायदा इस काम में अहले बैत का पैगाम फैलेगा, बस इस पे आएंगे। जिसको पहला वादा दे देंगे उसके वादे से पीछे नहीं हटेंगे। पहला वादा दे दो, मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया, मुझे फख्र हो उस आदमी के ऊपर, क्या ना, मुझे गुजरावाला के किसी इलाके में एक आदमी ने दावत की दी कि हमारे यहाँ अशरा होता है, आप पढ़े, पहला अशरा उसने देखा, इस्तखारा वगैरह किया, अच्छा है, कहना बस ठीक है ये सही, वो चला गया। बाद में उसको कॉल आई कहीं से, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाह रहा अभी, बहुत मशहूर जगह से और माली लिहाज से बेतहाशा, कि तुम आओ, कहना नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैंने गुजरावाला में वादा किया, कहना बेवकूफ हमारा गुजरावाला का कोई मुकाबला है, कहने आप ऐसा करो गुजरावाले का नंबर हमें दो, हम गुजरावाले से खुद बात करेंगे और उससे बोलेंगे कि उसको क्या चाहिए, हम उसको पहुंचाएंगे, उसका न्यास का खर्चा भी देंगे, हम ये करेंगे, तुम हमारे यहाँ, कहना मजाल नहीं तुम्हारी, हिम्मत नहीं तुम उससे बात करो, अगर बात की तो मैं हमेशा के लिए काट दूंगा, कभी तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। ये है जिक्र करने वाला, ये मुखलिस इंसान है, इसकी कदर होनी चाहिए। क्यों? इसमें सिर्फ एक बात देखिए, मुझे किसी ने अहले बैत की मवद्दत में बुलाया है और ये पहले बुलाने वाला है, इसलिए इसके पास जाऊंगा। अच्छा, ये पैसे कैसे कमाएगा? गुजरावाला पहुंच जाएगा, गुजरावाला तो मालूम है क्या करेगा, अच्छा जिंदगी का और खर्चा भी कैसे चलाएगा? मतलब क्या अहले बैत के दर में कोई कमी है क्या? दरे अहले बैत कोई कमी नजर आई है आज तक? भाई गुजरावाला नहीं देगा, वाला गुजर दे देगा, इधर नहीं देगा वहां से कहीं से तो देगा यार। अच्छा अगर नहीं भी दिया तो क्या होगा, नहीं दिया तो भूखा मर जाएगा। वो गुजर भी गोफारी भी भूखे मर गए, क्या किया भूखा मर जाए। ज्यादा ज्यादा ये होगा ना फकीर हो जाएगा, कुछ हो जाए फकीर, कौन फकीर नहीं होता है, इतने लोग फकीर बन के मर। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, हमसे ये सब्र नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता ये सब्र? अब तजिया हो रहा है ना, एनालिसिस हो रहा है, ये इसलिए नहीं होता। जब दुनियादारों को देखते हैं ना, दुनियादारी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा भी दिल ललचाता है यार, हम भी कुछ आगे बढ़े। अब इस रास्ते में बीच में क्या पामाल होता है, इसमें खुलूस पामाल हो जाता है। अच्छा अब करने की बात क्या है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए दो अलग कानून नहीं बनाएगा कभी, दोनों खुदा के लिए बढ़े, दोनों एक कानून के तहत आगे बढ़े। लेकिन जो कानून बनाना है ये मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तौफीक हासिल करने के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले सब। उसूल ये है, जो काम भी करूं जिंदगी में सबसे पहले ये देखूं इस काम के करने से खुदा खुश है। चाहे जॉब के लिए कर रहा हूं, चाहे बिजनेस कर रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, सबसे पहले ये देखूं इस काम के करने से खुदा खुश है। अगर इस काम से खुदा खुश है, बिस्मिल्लाह इसको अंजाम देने का समझो और इसको करो। अच्छा अगर काम से खुदा खुश नहीं है, पैसा तो बहुत है इसके अंदर, चेंज करो, वो करो जिससे खुदा खुश है, वो करो जिससे खुदा खुश है। आप कहेंगे पैसा नहीं मिलेगा, अभी सारी बातें हो गई हैं, रज़ाक खुदा है, कोई रज़ाक नहीं है, रिज़्क देने वाला खुदा है, उसने उसने तमाम वादे कुरान में किए हुए हैं, तमाम वादे नहजुल बलागा में बयान हुए हुए हैं, सहीफे सजदे में बयान हुए हुए हैं कि रज़ाक खुदा है। आप मुतमईन रहिए, रिज़्क बेतहाशा है। और सबसे खराब सिनेरियो क्या है, वो मेरे एक दोस्त है मुझसे कहने लगा कि आप में खूबी है। मैंने कहा क्या, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ उसकी जबान से, तो वो कहने लगा कि आपको खूबी ये है कि आप डार्क साइड पहले दिखा देते हो। मैंने कहा कैसे, कहने लगा हम सब हमसे कहते हैं कि देखो बिजनेस करो ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से करोगे पैसा बढ़ेगा। क्योंकि आपने ये नहीं कहा, आपने कहा बिजनेस करो ईमानदारी से, अगर बिजनेस ना भी चला फकीर हो भी गए तो घाटा नहीं है। कहना साफ साफ बोल दो, नहीं चला तो क्या होगा। हमेशा हमको ये कहते हैं ईमानदारी करो बिजनेस चलेगा, अगर बिजनेस चलने की भी ईमानदारी करनी तो फिर ईमानदारी ईमानदारी के लिए नहीं की, बिजनेस के लिए की। फिर साफ साफ बोलो कि अगर ईमानदारी की और बिजनेस नहीं चला तब भी क्या घाटा। अब मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूँ। जिस दौलतमंद से कहो कि भाई दौलत अल्लाह के नाम में लगाओ, कहता है बीवी के पास भी तो दौलत थी। मिसाल दे दो बीवी खरीद जाती दौलत उस वक्त रसूल खुदा से इस्तेवाज हुई, वफात हुई है 10वें साले बेसत में, जिसको आमे हुज़्न ताबीर करते हैं। जिस दिन बीबी की वफात हुई है, पूछना दौलत में से क्या बचा था, फिर बचा ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों, जब उनकी दोस्तरे बाअजमत मदीना तशरीफ लाई है, उनके पास कुछ नहीं था, बीबी के पास कुछ नहीं था। अगर बीबी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की दौलत बची होती तो बीबी सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा को मिलना था। दुरूद भेजें दोनों की जात में। उनकी दौलत यहां भी तो आती फिर, और यहां रिकॉर्ड में कोई है ही नहीं। और ये मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं, जिस दोस्त ने पीएचडी का थीसिस लिखा बीबी की जाते मुकद्दस पर, कराची यूनिवर्सिटी से पिछले साल या पिछले साल से पिछले साल अप्रूवल हुआ, उसको पीएचडी मिल गई है, उसने खुद कहा कि मेरा भाई हमने ट्रैक कर लिया है, जब बीबी की वफात हुई है कि बीबी की दौलत खत्म हो चुकी थी। अच्छा अब हम सब लोग वो पहला हिस्सा देखते हैं कि बीबी कमाती थी, वो आखिरी हिस्सा नहीं देखते कि बीबी ने सारी दौलत कहां लगाई, बिजनेस के एक्सपेंशन में या इस्लाम की नुसरत में। और इस्लाम की नुसरत में इतना लगाई कि उनका अपना बिजनेस खत्म हो गया, अपना बिजनेस खत्म हो गया, ना सिर्फ एक एक्सपेंड नहीं हुआ बल्कि बिजनेस खत्म हो गया उनका। ये कोई क्यों भूल जाता है, یہ سب بھول جاتے ہیں تو سائڈ میں کیا ہوا پھر آخر میں؟ امیر المومنین نے دنیا کے لیے محنت کی تھی. اچھا اچھا یہ بالکل صحیح ہے. یہ بھی تو پوچھو کہ مولا نے اس دولت سے کیا کیا تھا. یہ بھی تو دیکھو, ہاں مولا نے بہت محنت کی تھی, باغ لگائے, نہریں چلائیں, چشمے کھودے, نخلستان لگائے, سارے کرنے کے بعد کیا کیا؟ اپنی شہادت سے کچھ پہلے ایک وصیت نامہ لکھا. کوئی مائی کا لال ہے جو علی کی اس وصیت نامے پہ عمل کرے؟ علی کا اتنا نام لیتے ہیں, آگے یہ بھی کریں؟ وہ کوئی نہیں کرتا ہے, نام لیتے ہیں. اچھا امیر المومنین نے شادی بیاہ کے سلسلے میں ایک سنت بنائی ہے, اس پہ کوئی کیوں نہیں عمل کرتا؟ کیسے امیر المومنین نے شادی کی تھی, کوئی کیوں نہیں کرتا اس پہ؟ رسول خدا نے سنت دی اپنی جب ان کی بیوی کی شادی ہوئی تو ایک سنت بنائی انہوں نے, جہیز کیا ہو, مہر کیا ہو, کوئی اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ نہ جہیزی لگا تو اتنے زور زور سے بالکل لگانا چاہیے, میں بھی لگا ابھی آپ کے سامنے لگواؤں گا, اس پہ عمل بھی تو کرو. مرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ شہادت سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک وصیت نامہ تیار کیا. شہادت سے پہلے وصیت نامہ تیار کیا, کہا پہلے فرزند کا نام لیا ان کو اتنا ملے گا, ایک زمین کا ٹکڑا تیار کیا کہا یہ ان کو ملے گا, تو ایک زمین کا ٹکڑا نکالا سید الشہدا کے نام پہ کہا یہ ان کو ملے گا. اس کے بعد باقی ساری دولت کو امیر المومنین نے مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا, کہا یہ ساری دولت مسلمانوں پہ وقف ہے اور یہ دو صاحبزادے میرے اس وقت کی نگہبانی کریں. اچھا اب میں اس کو تفسیر کروں تو کیا بنے گا؟ بس ہم فرض کیجیے میرا بہت بڑا بزنس ہوا, نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کوئی بعد میں اتنا سا کلپ کاٹ کے لگا دے کہتے انہوں نے اعتراف کیا ان کا بہت بڑا بزنس ہے. نہیں بھائی, مثال میں کہہ رہا ہوں, فرض کریں کہ اگر ہے تو کیا میرے اندر اتنی ضرورت ہے کہ اپنے پہلے بیٹے کے لیے تھوڑا سا نکالوں, دوسرے بیٹے کے لیے تھوڑا سا نکالوں, باقی سارے کا منافع مسلمانوں کے اوپر وقف کر دوں اور ان دونوں سے کہوں تم دونوں اس کی حفاظت پہ مامور ہو, بس اپنی زندگی اس زمین سے چلانا کرتا ہے. پھر علی کے چاہنے والے کون ہیں؟ جو کرے وہ ہے, جو کرے وہ ہے. میں کون ہوں؟ میں نام لے رہا ہوں, چاہت کا دعویٰ کر رہا ہوں, لیکن ابھی اس سفر میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں, آگے نہیں گیا ہوں. نام لیا ہے میں, چاہت کا دعویٰ بھی کیا, آگے نہیں بڑھاؤں. آگے کب بڑھوں گا؟ جب جو علی کرتے تھے وہ کروں گا, تب آگے بڑھوں گا. اللہ اس راستے پہ چلنا نصیب کرے. نعرہ حیدری, جتنی طاقت سے نام لینا اتنی طاقت سے آگے بھی چلیے گا, اتنی طاقت سے آگے بھی چلیے گا.
قسمت سے اہل بیت کے در کا فقیر ہوں, مجھ سے بڑا بھی کوئی جہاں میں امیر ہے. باوت برن سلوا
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو پہلے بیت, اس کے اوپر چلنا. بس میں نے عرض کیا پہلی چیز کیا ہے؟ خلوص. پہلی چیز خلوص ہے, جو کام کریں خدا کے لیے کریں. مثلا پیسے کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا, کام خدا کے لیے ہوگا. جو کام کرنا ہے پہلے خدا کو دیکھ. اب کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں یہاں پر جو نیٹ بے خلوص ہیں, کنفرم خلوص نہیں ہے, لیکن نام اس پر ہو رہی ہیں کہ خلوص ہے. اچھا چونکہ ہوتی چلی آ رہی ہیں اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا, تو وہ چل رہا ہے اور اب بالکل دھڑلے سے ہو رہی ہے. میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں, نہ گھبرائیے گا نہ غصہ ہوئیے. کوئی بات کہنی ہو یہاں پہ کھڑا ہوں مجلس کے, یہاں پہ آئیے گا مومن بن کر, پہلے بیت کا چاہنے والا بن کر ہمارے سامنے آئیے گا. ہم نے غلط کیا ہوا آپ کے سامنے قبول کر لیں, ٹھیک ہے؟ معصوم نہیں ہے, پہلے بیت کے در سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا کھلے دل سے بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سب مل کر ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں. وہ کیا راستہ ہے؟ پہلے بیت کا راستہ. اس راستے پر چلنے کی توفیق حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد والا. خوبصورت ایک واقعہ پیش آیا, ان ہمارے جاننے والے عالم دوست, ان سے ہم نے کافی سیکھا ہے, کافی سیکھا ہے اور دونوں مل کے ساتھ بھی کام بھی ہوا. پر ان کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا, اور بہت یعنی کچھ لوگ آتے ہیں نا تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا, اس کو اپنا نام چمکانا, یہ دھاندلی کر رہا ہے. وہ آیا ان کے سامنے, وہ سمجھ گیا کہ یہ گڑبڑ آدمی, یہ مخلص نہیں, آیا وہ اندر آیا, کہنے لگا آپ مجلس پڑھیں یہ وہ. انہوں نے کہا پڑھوں گا, بڑی رقم بتائی, اتنی لوں گا, اپنے زمانے کے حساب سے بڑی رقم بتائی, اتنے لوں گا. کہنے لگا مولوی تو تیرے اوپر اچھا نہیں لگتا یہ حرکتیں کر, تم صحیح کہا یار میرے لیے اچھا نہیں لگتا, میں بھی اب تجھے ایک درس دینا چاہ رہا ہوں. کہنے لگا کیا؟ کہنے تو مجلس رکھ, اپنی انجمن کا بینر نہیں لگانا. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا, انجمن کا بینر تو لگے گا. کہنے لگا پھر اگر میں تجھ سے اتنی رقم کہہ رہا تھا تو کیا غلطی کر رہا تھا؟ تو بھی تو نام کے لیے کر رہا ہے نا, مجھ سے کیوں چاہ رہا ہے کہ میں نام کے لیے نہ کروں؟ تو نام کے لیے نہ کر. اچھا یہ کوئی غلط بات کہی گی؟ صحیح بات ہے. اگر میں نے حب اہل بیت میں ایک مجلس کا انتظام کیا ہے, لکھنا ضروری ہے علی مرتضیٰ و پسران اینڈ سنس کا ترجمہ پسران ہوتا ہے نا ہمارے, تو علی مرتضیٰ اینڈ سنس کی طرف سے ہوئی ہے, بالکل ضروری ہے کیا بھائی حب اہل بیت میں کر لو, کوئی نام دیکھ کے ثواب ملنا ہے, تم نام کیوں دکھا رہے ہو؟ آپ اپنا کام کرو یار, حب اہل بیت محبت کے ساتھ کرو, خلوص کے ساتھ کرو. پہلے دن, تیسرے دن, یہ پتہ نہیں دوسرے تیسرے دن مثال میں عرض کیا تھا آپ سے کہ دو انجمنیں کھڑی ہوں آمنے سامنے, ایک کا بینر لگا ہوا ہے دوسرا ماتم کرتا ہے. بھائی تم حب اہل بیت میں آئے ہو یا اپنی انجمن کا بینر چمکانے آئے ہو؟ بغیر اس کے کر لو. آج کی فاتحہ خانی کی نظر فلاں آدمی کی طرف سے ہوئی ہے, یہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے بیٹا میرے حساب میں کچھ نہیں لکھنا, میں نے یہیں وصول کر لیا. ہم اعلان ہو گیا نا, پر نام کیوں اعلان کیا؟ تم نے فرشتوں کو لاؤڈ اسپیکر سے سنا کے پہنچانا ہے کیا؟ فرشتے نیت نہیں جانتے نظر کا حساب کس کے حساب میں لکھنا ہے. گھوم رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے, فرشتے تو بھائی بڑے ایکسپرٹ اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کو پتا ہے کس کے حساب میں جانا ہے, ایک ایک چیز کلیئر ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. آپ سات تہوں میں چھپ جاؤ, نیت تو آپ کی خدا جانتا ہے. اب یہ بتاؤ یہ خلوص ہے, یہ خلوص نہیں ہو رہا ہے. اچھا پھر سمجھ میں آیا کہ ہم لوگوں کی عزداری میں وہ نورانیت کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے نورانیت کم ہو رہی ہے کہ وہ جو مثلا خلوص سے بولنے والے کم ہو گئے, خلوص سے کرنے والے کم ہو گئے, خلوص سے تبرک دینے والے کم ہو گئے, یہ سب چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی. میں نہیں کہہ رہا ختم ہو گئی ہیں, ہیں لوگ مخلص ہیں لیکن کم ہوتے جا رہے. ابھی کرنا کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو دوبارہ اصل پہ لائیں. اصل کیا تھی؟ یہ سب کام خلوص سے انجام پاتے تھے, یہ سب کام بہت خلوص سے انجام پاتے تھے. کوئی نام شام نہیں ہوتا تھا, کسی کا نام پتہ نہیں چلتا تھا. لوگ اپنے اپنے اپنی ترقی کے لیے کہ مولا کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے اس کے لیے کرتے تھے, کوئی کسی چیز کے لیے کرتا تھا. آپ خلوص کے ساتھ کریں کام, محبت کے ساتھ کریں, حب اہل بیت میں کریں. تو اس خلوص کو بار بار اپنا ٹیسٹ بھی کرتے رہیں, بار بار ٹیسٹ بھی کریں. مثال کے طور پر ہم ایک دوست ہے مخلص آدمی ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس نے بہت سارے مدرسے بنائے چھوٹے چھوٹے دینیات سینٹر بچوں کو سکھانے کے لیے مجالس یہ وہ. کبھی کبھی چیک کرنے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ جو سارے سینٹر چل رہے ہیں یہ اس آدمی کی طرف سے چل رہے ہیں, میں اس کی تنخواہ پہ آیا ہوں. ہے کسی میں اتنا دم؟ خود چلاتا ہے, میرے خیال میں کم از کم بھی کوئی 50 تو چلاتا ہے, یہ 50 دینیات سینٹر کم از کم بتا رہا ہوں میں, 50 دینیات سینٹر چلا کراچی سے لے کے کشمیر تک میں نے خود دیکھی. اور جہاں جاتا ہے چیک کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ فلانی چلا رہا ہے, میں اس کی تنخواہ پہ آیا ہوں, اس سے اجازت لی بھی ہے کہ بھائی میں تم کہوں گا تیرے نام پہ چل رہے ہیں, وہ کوئی شکر ٹھیک ہے میرا کیا, کسی میں ہے اتنا دم؟ بس آج میں ایک تبرک لے کر آؤں لوگوں میں تقسیم کروں, لوگ پوچھیں آپ نے تبرک کروا, نہیں کہہ رہے وہ فلاں دوست ہے نا اس نے بھیجوایا ہے میں لے کے آیا ہوں, کرتا ہے کوئی؟ اچھا اگر کرے, ایک دفعہ خود اپنے نام سے تقسیم کرے, ایک دفعہ کسی اور کے نام سے تقسیم کرے, اور جس دفعہ اپنے نام سے تقسیم کرے زیادہ اکڑ کے کرے, اور جس دفعہ دوسرے کے نام سے تقسیم کرے اول تو کوئی کرے گا نہیں, لیکن اگر کرے تو دب کے کرے تو سمجھ جائے پھر بھی خلوص نہیں. جزا تو دونوں کی ایک ہونی چاہیے, اکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا خلوص ہے اور اگر اس سے کم ہے تو ایک بہت خطرناک اصول سیکھ لیجیے گا. نبی نے فرمایا کہ 99% خدا کے لیے ہو، 1% غیر خدا کے لیے ہو، خدا کو قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. ایزان محترم خلوص چاہیے، خلوص، اس سے سب کچھ ہونا ہے، اس سے سب کچھ ہونا ہے. اگر وہ خلوص آ گیا ہمارے کام کے اندر، اور سب سے زیادہ ضرورت ہمیں عزداری میں خلوص کی ہے، اس میں خلوص چاہیے. کوئی دکھاوے کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی غلط کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کچھ، کیوں اس پر دشمن دیکھتے ہیں، دشمن نوٹ کرتے ہیں ان باتوں کو کہ بھائی یہ جو کرنے والے ہیں یہ خلوص سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پھر پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کو ان کے اندر یہ مسئلہ گڑبڑ تھا. تو آپ اور میں بہت خلوص سے کام کریں، کسی کو موقع نہ دیں، اہل بیت کی خاطر ہو، خالص ان کی خدمت میں ہو، اور پھر اس کے اوپر جزا ملنے والی ہے.
حق کا سیدھا راستہ
کربلا، کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا، کربلا،
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا،
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا.
یہ دوست نے کیا یاد دلایا ہے، اس نے وہاں بیٹھ کر اس نعرے سے یاد دلایا، خلوص سب سے زیادہ کربلا میں. اس ایک نعرے سے مل گئی کہ بھائی اگر خلوص کی بات کرتے ہو نا، خلوص کی معراج کہاں پر ہے؟ ہر چیز کی، اب ایک قانون سن لیں، ہر عظمت کی، ہر خوبی کی، ہر بھلائی کی معراج کربلا میں، وفا کی معراج کربلا، قربانی، ایثار، فداکاری، شجاعت، بہادری، ہر چیز کی معراج، ہر خوبی کی معراج کربلا میں. خلوص سیکھنا وہاں سے سیکھ، کسی کو خلوص سیکھنا وہاں جا کے دیکھیں کربلا ہے کیا چیز. اور یہ تمام اہل بیت کی زندگی تو سراسر تو ہم نے سکھائی ہی رہی. دیکھو خلوص کسے کہتے ہیں، کس کے نام پر زندگی گزارتے ہیں، کس کے نام پر جیتے ہیں، کس طرح زندگی گزرتی ہے. آج شب شہادت، دو شہادتیں جمع ہوئی ہیں آج کی شب میں. خلوص کسے کہتے ہیں؟ اب کوئی اہل بیت سے سیکھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو ان کے گھر کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، مولا جو یہ ہے اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو خلوص وہاں پر نظر آئے اب اس کے سامنے کیا انسان بولے، کہ کس طریقے خلوص کسے کہتا ہے. اب آج سید الشہداء کی حیات طیبہ پہ، رسول گرامی کی حیات طیبہ پہ، یہ سب بڑی عجیب شب ہے. ایک طرف سے رسول گرامی کی ذات مقدس ہے، ایک طرف امام حسن مصطفیٰ. یہ رشتے بڑے عجیب رشتے تھے، سید الشہداء کا اپنے نوازوں کے ساتھ رشتہ، بہت عجیب رشتہ تھا. اچھا اہل بیت کی سنت کچھ ایسی ہے کہ بچوں کو بہت چاہتے ہیں، یہ ان کی سنت میں ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. لہٰذا سید الشہداء حسن مصطفیٰ علیہ السلام رسول اکرام کے اتنے عزیز تھے، اتنے عزیز تھے کہ اصحاب دیکھ دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے، ختمی مرتبت ہیں، اور شانوں پہ ایک طرف سید الشہداء کو بڑھایا ہوا ہے، ایک طرف امام حسن مصطفیٰ. بہت چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ لوگ تعجب کرتے تھے. اب چند روایتیں پڑھیں اور بس اس شب کی موقع پہ جو تعزیت پیش کرنی، تسلیت کس کو پیش کریں ہم لوگ؟ مجھے واقعی باتوں کا سمجھ نہیں آتا. اگر آج کی شب تسلیت پیش کروں، آیا بی بی کی ذات مقدس کو پیش کروں؟ رسول خدا کی صاحبزادی ہیں، امام حسن مصطفیٰ کی مادر گرامی ہیں، یا باپ کے امام کے سامنے تسلیت پیش کر دیتے جو ہر معصوم کے لیے رونے والا ہے؟ باپ کے امام کا تذکرہ بہت ہونا چاہیے ہماری مجلسوں میں. یوں لگتا ہے جیسے اپنے باپ کے امام سے شروع کرو. مولا کے سامنے عرض کرو، مولا آپ کے خاندان نے کتنی مصیبتیں جھیلی، بس باپ کے امام سے شروع کرو اور بی بی کے دادا مقدس کے سامنے سر جھکا لو کہ بی بی آپ کے گھرانے نے کتنی مصیبتیں اٹھائی، کیا کیا مصائب دیکھے. رسول خدا کا عشق کتنا تھا سید الشہداء کے ساتھ، چند روایتوں سے شروع کروں گا. ایک روایت بہت مشہور ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے، اہل شیعہ سنی دونوں کے پاس ہے. روایت میں یہ گویا یوں کہتے ہیں کہ رسول خدا ایک دن ام سلمہ کے پاس آئے اور ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہ رہا ہوں. اپنوں دلوں میں حب حسین ہے نا، اس خاطر میں یہ روایت خاص کر ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک اور روایت بھی ہے اس کا. رسول خدا تشریف فرماتے، ایک زانو پہ حضرت ابراہیم بیٹھے تھے، ایک زانو پہ امام حسین بیٹھے تھے. رسول خدا کبھی حضرت ابراہیم کے منہ کو چھونتے تھے، کبھی سید الشہداء کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. اچانک جبرائیل تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدا نے کہا ہے کسی ایک کو ابھی قربان کر دے، ایک بار میں قربان ہوگا، کوئی ایک ابھی قربان ہوگا، کوئی ایک بار میں قربان ہوگا. رسول خدا کا ہنستا ہوا چہرہ اچانک تبسم گہرے سے چلا گیا اور دونوں بچوں کو ایک ایک نظر دیکھنے لگے کہ میں کس کو قربان کر دوں. اس کے بعد جبرائیل سے کہا، جبرائیل میرے ابراہیم کو لے جا. جبرائیل نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ابراہیم کو کیوں قربان کیا؟ کہا، ابراہیم میرا بچہ ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے. فاطمہ کے دل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ابراہیم کو لے جائے. ابراہیم وفات پا گئے. جب ابراہیم وفات پا گئے تو رسول خدا سید الشہداء کو بہت چاہتے تھے. ایک دفعہ بی بی ام سلمہ کے پاس آئے، ام سلمہ سے کہنے لگے، ام سلمہ کچھ دیر میں آرام کروں گا، اگر کوئی آئے تو اس کو کہنا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آنا. رسول خدا سو جاتے ہیں. اب بولے، ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ سب کچھ. تھوڑی دیر میں رسول خدا کی اچانک آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلتی ہے، ام سلمہ سے کہتے ہیں، ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے. بی بی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے صحیح کہا، حسین دروازے کے باہر رو رہے ہیں. کہا، ام سلمہ، میرا حسین رو رہا ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا، اللہ کے رسول، حسین پہلے آئے، میں نے آپ کے حکم کی اطاعت کی. اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں صاحبزادے، آپ بعد میں آئیے گا. وہ بعد میں آئے، میں نے پھر ان کو یہی کہا، اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں صاحبزادے، آپ بعد میں آئیے گا. حسین نے یہ سنا تو رونے لگے. رسول خدا نے کہا، ام سلمہ، یہ سب دوسروں کے لیے تھا، اب سے جب میرا حسین آئے پہلے میرے پاس لے کر آنا، جاؤ حسین کو لے کر آؤ. ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے حسین کو پسند کرنا، اس کے غم میں رو لینا. ام سلمہ امام حسین کو لے کر آئی، رسول خدا نے اپنے سینے سے لگا لیا. تو ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے تو امام حسین کو اپنے سینے پر بٹھا لیا. بی بی ام سلمہ نے دیکھا کہ امام حسین رسول خدا کے سینے پر بیٹھے ہیں، تو کوئی سانس آنے میں دقت ہو رہی ہے. ام سلمہ نے اٹھانا چاہا تو رسول خدا نے حسین کو اور گلے سے لگا دیا. کہا، نہیں ام سلمہ، میں حسین کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس بچے کو مجھ سے دور مت کرو. جب یہ ہو گیا، بہت خوش ہوئے سید الشہداء کے ساتھ، مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے. ام سلمہ کہتی ہیں، اچانک میں نے دیکھا اللہ کے رسول زار و قطار رونے لگے، گریہ شروع کر دیا. ام سلمہ نزدیک آئی، کہا، اللہ کے رسول، ابھی تو آپ حسین سے متبسم تھے، ہنس ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اچانک رونے لگے. کہنے لگے، ام سلمہ، میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، کوئی اقتدار نہیں دے گا. ام سلمہ کہتی ہے، اسی وقت اللہ کے رسول نے مجھے مٹی دی اور کہا، ام سلمہ، یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ لال ہو جائے یہ سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا. وقت آیا، گزر گیا، ام سلمہ کے پاس مٹی رہ گئی. وہ مٹی اپنے پاس رکھے رہی. فرماتی ہیں، 60 ذوالحجہ آیا، حسین نے جانے کا ارادہ کر لیا، حسین رجب کے مہینے میں روانہ ہو گئے. بی بی کہتی ہیں، میں حسین کے بارے میں فکر مند رہتی تھی اور ہر کچھ وقت کے بعد مٹی اٹھا کے دیکھتے رہتی تھی کہ میرا حسین خیریت سے ہے. مکہ پہنچ گئے، اطلاع ملی مکہ خیریت سے پہنچ گئے، پھر اچانک اطلاع ملی کہ سید الشہداء مکہ سے نکل گئے. اب جو مکہ سے چلے تو ام سلمہ کہتی تھی، میں بہت پریشان ہوئی کہ میرے حسین کی جان خطرے میں ہے. اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں، ذوالحجہ گزر گیا، محرم آ گیا. محرم گزرتا رہا، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا. کہا، میرا دل گھبراتا رہا، میں صبح سے دوپہر تک مٹی کو دیکھتی رہی، میرا حسین خیریت سے ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں، زہر کا وقت آیا، میں نے نماز پڑھی، مٹی دیکھی، دن سو گئی، اس کے بعد کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کا خبر دینا۔ اب دو روایت اور عرض کروں گا، یہ تو کوئی عصر عاشور کی داستان دی، رسول اللہ پہ ایک صدمہ گزرا تھا، حسین مارے گئے، اب بس کچھ دیر کے بعد مغرب آئے گی، پھر رات آئے گی، ایک بچی کا جلا ہوا دامن، اور وہ لوگوں سے پوچھے گی مدینہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ مدینہ کس سند میں ہے، میں اپنے نانا سے دعا کروں گی۔ یہ شام غریبہ کا وقت ہے، یہ رسول اللہ کو دی جانے والی ہے۔